یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزه شریک فی محاصره فجوہر الحسن فیه غیر منقصب ثم الرضا نبی بکر وانمرا وان علی وان عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. شعبان المعظم کا یہ مہینہ اور رمضان شریف کی آمد کے بالکل ہم قریب ہیں، اور جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں ہم نے اس سال یہ انصرام اور اہتمام کیا کہ اسلامی احکامات اور عبادات اور عملی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حبی اور اعتقادی تعلیمات میں جو تمام اعمال اور احکام کی بنیاد اور روح ہے، اس میں اسلام کی برگزیدہ شخصیات اور اسلام کی وہ نامور شخصیات جن کی خدمات اور جن کی کوششوں سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی ملی، اور ان کا ذکر ہمارے لیے اپنے ایمان کی مضبوطی اور تقویت کا باعث ہے، اور ان سے محبت، ان کی عقیدت اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت اور اسلام کے ساتھ ان کا اخلاص اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان سے محبت اور ان کا احترام کیا جائے، اور ان کا محبت اور ان کا احترام ہماری عبادتوں کی مقبولیت اور ہماری اخلاص اور وفاداری کی دلیل ہے. ان ہستیوں کا ذکر پہم پہ در پہ ہر جمعے کے اندر مہینے کی مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی، اسلامی تہذیب کے حوالے سے بھی، اور ان برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے ہمیں اسلام کا مکمل نقشہ اور اسلام کی اصل تعلیمی عملی شکل جو ہمارے سامنے آ جائے. شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ رجب کی طرح اور اس سے پہلے اور مہینوں کی طرح اپنے دنوں کے دامن کے اندر بے شمار برگزیدہ ہستیوں کے عرس اور ان کی ولادت کو رکھتا ہے. جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا کہ شعبان المعظم گزشتہ جمعہ غالباً سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت طیبہ کے حوالے سے رہا. آج جس ہستی کا ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں انتہائی ممتاز اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب شخصیت، جن کا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت احترام کیا، وہ ہستیاں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گود میں کھلایا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ محبت دی جو ایک ماں اپنے بچے کو دیتی ہے، اور سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا وہ احترام کیا جو ایک بیٹا اور ایک بچہ اپنی ماں کا کرتا ہے. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اور وہ رشتے، وہ تعلق، وہ ناطے جس میں ہمارا رشتہ خواتین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چاہے وہ ہماری بیٹی ہوں، ہماری بیوی ہوں، ہماری مائیں ہوں، ہماری خالائیں ہوں، یا ہماری خاندان کے اندر وہ ہستیاں جو خاتون ہیں، اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کی توقیر، ان کی عزت کو اس اعلیٰ درجے میں بیان کیا ہے کہ ہمیں مغرب کے فرسودہ اور گھٹیا ماحول سے عورتوں کے حقوق کو کشید کرنا، یہ وہاں سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے مبارک دور اور آپ کی مبارک تعلیم میں عورتوں کے رشتے اور معاملات کے حوالے سے وہ عظیم درس موجود ہے کہ قیامت تک ہر عورت اپنے لیے احترام اور اپنا مرتبہ رکھتی ہے۔ میری مراد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی وہ دائیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مہاجر صحابیاں، اور وہ عظیم خواتین جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور سچائی اور صداقت، عفت و حیا، جو ایک فطرتی تقاضا تھا حق کے اعلان کے لیے، انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا تو اللہ اس کے رسول نے ان کو کن عزتوں سے نوازا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والیوں میں سے وہ خوش نصیب خواتین جنہوں نے حضور کو گود میں کھلایا، کھلانے سے مراد حضور کو گود میں پالا، اور یہ محورہ کھلانے سے مراد یہ کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے اپنی گود میں رکھا جاتا ہے۔ اس معنی میں ان میں ایک بہت بڑا نام سیدہ ام ایمن ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدہ ام ایمن وہ عظیم خاتون ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کہہ کر خطاب کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا دور پاک انہوں نے پایا۔ دو روایات ہیں کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے کچھ دنوں کے بعد ہی انہوں نے انتقال کر لیا تھا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ بقید حیات رہیں۔ اور یہ وہ برگزیدہ خواتین میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا اور حضور کی نگہداشت کی، اور یہ بھی ان خواتین کے لیے بہت بڑا اعزاز رہا۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی جتنی خواتین تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے یہ شرف پایا، اللہ نے پھر ان سینوں میں کینہ اور رب کا بغض نہ رکھا، بلکہ ان تمام خواتین نے اسلام قبول کیا، چاہے وہ سیدہ صبیبیہ ہوں جن کو صوبیہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ سیدہ حلیمہ ہوں، یا وہ سیدہ ام ایمن ہوں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اللہ رب العالمین نے ان سینوں کو ایمان سے معمور کر دیا۔ سیدہ ام ایمن بڑی خوش نصیب اور بڑی اعلیٰ قسمت والی تھی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی رہیں، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کس طرح پہنچی، تاریخ اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باندی تھی، اور یہ وراثت کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند اور چیزوں کے ساتھ ساتھ، جو حضرت سیدنا عبداللہ کی وراثت اور ان کی باقیات میں سے تھا، اس میں سیدہ ام ایمن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی۔ ان کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 6 سال تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے ساتھ مدینہ منورہ گئے تھے 6 سال کی عمر میں، اور جب لوٹ کر آئے اور ابوا شریف کے مقام پر جہاں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بظاہر بڑی مزمحل ہوئی اور آپ کو بخار بڑا شدید ہوا، اور جہاں آج آپ کا مزار مقدسہ ہے، اس پہاڑی پر قیام کیا گیا، اور جس رات حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 6 سال تھی، آپ اندازہ لگائیے کہ حالت سفر ہے اور سفر کے دوران ماں کا انتقال ہو جانا ہے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ابوا سے مکہ مکرمہ تک آنا، یہ ذمہ داری سیدہ ام ایمن کی تھی۔ سیدہ ام ایمن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ بھی پلایا، سیدہ آمنہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر دکھ میں شریک رہیں، بلکہ ان کا رشتہ کچھ پہلے سے آتا ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرما رہے تھے تو سیدہ ام ایمن اس بات کو کہتی ہیں کہ مجھے سرکار کے دادا جان اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ام ایمن، یعنی ان کا نام جو برکہ تھا، کہ یہ میرا بچہ وہ نصیب والا بچہ ہے کہ اس کے آثار اور اس کے احوال بتاتے ہیں کہ یہ اس امت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو تم میرے اس بچے کا خیال رکھنا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان بھی سیدہ ام ایمن کو یہ نصیحت کرتے تھے، اور یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے پرورش کی۔ اور حضور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ سرکار ان کا بڑا احترام کرتے، سرکار کو انہوں نے دودھ پلایا، یہ پہلے اپنے شوہر کے ساتھ جن کا نام عبیدہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اسلام لانے کے بعد، کیونکہ سیدہ ام ایمن جو ہے یہ ابتدائی دور کے اندر ایمان لے آئی، یعنی جس وقت اہل بیت کی عظیم خواتین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مراد سے وابستہ ہو رہی تھیں، تو یہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والی میں سے ہے، اس لیے ان کا شمار السابقون اولون میں ہوتا ہے، یعنی مسلمان مرد اور عورتیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں، ان میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک سر فہرست آتا ہے۔ سیدہ ام ایمن جب ایمان لائیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، اس کے بعد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کون جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام ایمن سے نکاح کیا ہے، اور پھر سیدہ ام ایمن کے صدف پاک سے اور آپ کے بطن سے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے یعنی اسامہ بن زید کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ام ایمن حبشیاں تھی، حبش کی تھی، اور سیدنا زید بن حارثہ اپنے شکل و صورت کے اندر بڑے خوبصورت تھے اور بڑے حسین تھے، اور سیدہ ام ایمن جو تھی ان کی رنگت یعنی جس کو آپ کہیے گندمی رنگ کا ایک انتہا، جس کو ہم سیاہ کلر کہیں یا حبشی کلر جو ہوتا ہے، اسامہ بن زید پیدا ہوئے لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک اپنے والد گرامی پر تھی، اور وہ بہت حسین و جمیل تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عرب کے لوگ حضرت اسامہ بن زید پر تہمت لگاتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ بڑے خوش تھے، تو سیدہ عائشہ کہتی کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ عرب کے وہ لوگ جو میرے اسامہ کی نسبت اس کے باپ زید کی طرف نہیں کرتے تھے اور اسامہ زید پر تہمت لگاتے تھے نسب کے انکار کی، لیکن آج انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اسامہ جو ہے وہ زید بن حارثہ کا بیٹا ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ فرمائیے باپ بیٹے کہیں پر لیٹے ہوئے تھے، تو ماہر انصاب اور قیافہ شناس جو اس زمانے کے اندر لوگوں کے انصاب اور نسب کو دیکھتے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جناب یہ باپ بیٹے لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں کے پاؤں کی انگلیاں اور پاؤں کی ہیئت بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے۔ تو عرب کا ایک بہت بڑا ماہر انصاب تھا اور قیافہ شناس تھا، اس نے کہا کہ میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ اسامہ جو ہے وہ زید کے بیٹے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حضرت اسامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لاڈلے تھے، یعنی سیدہ ام ایمن کے بیٹے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لاڈلا صحابی کہا جاتا ہے، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین سے جیسی محبت فرمائی، ایسی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید سے فرمائی۔ حضرت سیدہ ام ایمن، ان کا نام جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ برکہ کے نام سے ان کا نام ہے، اور ان کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا ایمن تھا، اور ان کے دو بیٹے ہیں ایمن اور اسامہ۔ ایمن وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ خیبر کے اندر، غزوہ حنین کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سیدہ ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر جنگ کے اندر رہی، غزوہ احد کے اندر مریضوں کی مرہم پٹی کرنا، ان تک پانی پہنچانا، اور ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے قصیدہ پڑھنا، کیونکہ آپ بہت بڑی فصیحہ تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی، ان کے لیے الفاظ پڑھنا تاکہ ان کے اندر ایک جرت اور ایک بیداری پیدا ہو اور وہ اپنے دشمن کی طرف آگے بڑھیں۔ تو اب مسلمان مجاہدین کو پانی پہنچانا اور ان کی مرہم پٹی کا کام کرنا، ان کے حوصلے بڑھانا، یہ غزوہ احد کے اندر سیدہ ام ایمن نے اور مسلمان خواتین کے ساتھ مل کر کیا۔ غزوہ خیبر کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن غزوہ حنین جو بالکل فتح مکہ کے ساتھ واقع ہونے والی ہے اور جس میں ایک بہت گھمسان قسم کی جنگ ہوئی، بھگدڑ قسم کی جنگ ہوئی، 100 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر کر رکھا تھا تاکہ مشرکین قریب نہ آئے، ان 100 صحابہ کے اندر حضرت سیدتنا ام ایمن کے بیٹے حضرت ایمن بھی تھے جنہوں نے غزوہ حنین کے اندر شہادت پائی ہے، اور اس نسبت سے آپ کو ام ایمن کہا جاتا ہے۔ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح کہ میں نے عرض کیا دکھ و تکلیف اور ہر معاملے کے اندر بڑا ساتھ دیا اور ہر معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھ رہی. حضرت سیدنا عبد المطلب نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ آپ نے ہر حال کے اندر اس میرے بیٹے کا ساتھ دینا ہے. سیدہ ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور اتنی یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اس قدر اہتمام اور احترام فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ یا کوئی چیز آتی تو صحابہ کرام یہ بات کہا کرتے تھے کہ آج ام ایمن ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سیدہ ام ایمن کے حوالے سے کرنا ہے. ایک صحابی نے پوچھا سیدہ ام ایمن سے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسے دیکھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کی کچھ یادگار کیسی ہیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معصوم بچپن, تو سیدہ ام ایمن یہ بات کرتی تھی کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ دیکھا کہ یہ سوال کبھی نہیں کرتے تھے کہ اگر انہیں بھوک بھی لگ جائے یا پیاس بھی لگ جائے تو یہ کسی چیز پر سوال نہیں کرتے تھے. ہاں اگر ہم یا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد یا سرکار سیدہ حلیمہ اگر یہ آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کر دیتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول کرتے تھے. یعنی بچپن ہی سے بالکل جو آپ سمجھیے کہ ایک سال یا دو سال یا تین سال کی عمر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا یہ مظاہرہ تھا کہ آپ کسی چیز کا سوال نہیں فرمایا کرتے تھے. اور سیدہ ام ایمن یہ بات کو ذکر کرتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے اور تو آپ سب سے پہلے زمزم نوش فرماتے تھے. یہ بچپن سے حضور کی عادت تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صبح کے وقت یہ کہتی تھی. یعنی بالکل بچپن کے حالات, یعنی دو یوں سمجھ لیجیے کہ چھ سال سات سال جب سیدتنا آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف چھ سال تھی, تو اس کے بعد خاص طور پر سیدہ ام ایمن کے پرورش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے, تو یہ عمر چھ سال سات سال کی ہے. کہتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت اٹھتے تو میں حضور سے پوچھتی تھی, آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور صبح اٹھنے کے ساتھ پہلے زمزم نوش فرماتے تھے. یہ بچپن سے سرکار کی عادت تھی. تو سیدہ ام ایمن کہتی کہ میں حضور سے یہ کہتی کہ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں, کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں, تو سرکار یہ فرماتے کہ نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. یعنی طبعی طور پر بہت تبکل, جس طرح ابو طالب کے واقعے کے اندر یہ کہ جناب ابو طالب نے اس بات کو ذکر کیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعے کو ذکر کیا کہ میں کیونکہ کثیر العیال تھے مولا مرتضیٰ کے والد گرامی, ان کے کئی اور بچے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کفالت میں تھے. ایک دفعہ کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ آنے میں مجھے کچھ تاخیر ہوئی, میں بچوں کے جو کھانے کا وقت ہے اس کے مقابلے میں اس کے مطابق کچھ تاخیر سے آیا اور میں نے جب بچوں کے لیے دسترخوان لگایا تو میں نے دیکھا کہ سارے بچے اپنے بھوک کے اعتبار سے اپنی تشریفی کے لیے دسترخوان پر وہ حاضر ہو گئے, لیکن میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچپنے کے حالت میں جو آپ کی عمر شریف گویا کہ ابھی نو سال کے قریب ہے, آٹھ سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے مثال فرمایا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکان کے کنارے پر اور دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور وہ دسترخوان پر نہیں آ رہے. جب سارے بھائی بہنوں نے کھانا کھا لیا تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پر آئے اور اپنے بھائیوں سے پوچھتے اپنی بہنوں سے پوچھتے کہ تمہارا پیٹ بھر گیا ہے, کہ تم نے کھانا ہے اور کھانا چاہتے ہو, تو ابو طالب کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بتاتا تھا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, کہ اس عمر کے اندر جن کو اتنا شعور ہو, اتنا اخلاق ہو, اتنا لحاظ ہو, اتنی رواداری ہو. ایک بات اور بڑی محبت کی ہے جو چلتے ہوئے ہم سیدہ ام ایمن, کیونکہ اس مبارک مہینے میں آپ کا وصال پاک ہوا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے وصال مبارکہ کی تاریخ بھی یہی شعبان المعظم بنتی ہے. اور ہماری ماں اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وصال مبارکہ بھی اس شعبان المعظم کے اندر ہے. یعنی سیدہ ام ایمن ہیں, سیدہ ام کلثوم ہیں اور سیدہ حفصہ ہیں, یہ ساری برگزیدہ خواتین جو ہے ان کا یوم پاک اس مبارک مہینے کے اندر ہے. ایک اور بات اپنی یادگار ذکر کرتی ہیں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعوں میں سے ایک واقعہ جو مجھے خاص طور پر یاد آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا انتقال ہوا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد سرکار کے دادا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھا. سرکار کی عمر شریف چھ سال تھی جب سیدہ آمنہ کا انتقال ہوا آپ کی امی جان کا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف آٹھ سال تھی جب آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب کا انتقال ہوا, تو بڑی رقت کے ساتھ بڑے غم کے ساتھ سرکار کی استقامت کو اور سرکار کے اس بچپن کے واقعے کو جو یعنی چند چیدہ چیدہ واقعہ سیدہ ام ایمن نے حضور علیہ السلام کے بچپن کے ذکر کیے ہیں, اس میں سے وہ یہ ایک ہے, کہتی ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام کے دادا جان کا وصال ہوا اور آپ کا بدن مبارک کفن دے کر زمین پر رکھا ہوا تھا, تو سرکار علیہ السلام اپنے دادا جان کے سر مبارک کے قریب بیٹھ کر رو رہے تھے, اور کیونکہ آپ اپنے دادا جان سے بہت محبت فرماتے تھے, تو اس واقعے کو بھی سیدہ ام ایمن نے بڑی رقت کے ساتھ ذکر کیا. سرکار کریم علیہ السلام کا جب نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تو سیدہ ام ایمن کو حضور علیہ السلام نے آزاد کر دیا. سیدہ ام ایمن اتنی عظیم خاتون ہے کہ حضرت خدیجہ کا جب وصال ہوا تو پھر کفن, کیونکہ اس زمانے میں اس دور میں جنازے کی نماز جو ہے وہ مشروع نہیں ہوئی تھی, تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ, کیونکہ وہ مشروع نہیں تھا, وہ نماز اس وقت رائج نہیں ہوئی تھی, شریعت کی طرف سے نافذ نہیں ہوئی تھی, تو آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کی تکفین یعنی آپ کے کفن کا اور میت کے غسل کا جو سلسلہ وہ کرنے کے بعد آپ کو جنت المعلیٰ کے اندر آپ کی تدفین مبارکہ کر دی گئی تھی ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بھی پوچھا گیا تھا کہ سیدہ خدیجہ کا جنازہ کس نے پڑھایا, تو امام احمد رضا نے کتاب الجنائز میں سارے دلائل کیے ہیں کہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا, اس لیے کہ اس زمانے میں جنازہ مشروع ہی نہیں ہوا تھا, شریعت مطہرہ نے اس نماز کو ضروری قرار نہیں دیا تھا, لیکن حضرت سیدہ خدیجہ کے تمام معاملات کو سیدہ ام ایمن نے کیا تھا اور ان کی تمام خدمات کو سیدہ ام ایمن نے ہی سر انجام دیا تھا. اسی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کا جو نکاح ہوا, ان کے ساتھ ان کے گھر کے سارے معاملات, جس طرح کہ ان کے وصال کے وقت کی ساری خدمات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت عمیس نے کی تھی, تو حضرت سیدہ زہرا پاک کے گھر کے دلہن کے گھر کے جو سارے اہتمام ہوتے ہیں یہ سیدہ ام ایمن نے کیا ہے. اور آخری بات یہ ہے سیدہ ام ایمن کی تاریخ کے اندر جو بڑے اونچے معاملات کے اندر آتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ غم سے بہت نڈھال ہوئی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچپن سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا ہے, سرکار کو دودھ پلایا ہے اور دودھ پلانے کی مدت ہی گویا کہ 2 سال کی ہوتی ہے, تو اس عمر سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں رکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی کیفیت بہت غیر تھی اور اب آپ بہت غمگین تھی. روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدہ ام ایمن کے حجرے میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو چند دن یا چند مہینے گزر گئے تھے, تو آپ بیٹھے اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک, جس طرح ہم جیسے بیکار لوگوں کو یہ سعادت ملتی ہے تو صحابہ اکرام حضور کی یاد سے کیسے غافل رہ سکتے تھے, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسے عاشق صادق اور سیدنا فاروق اعظم جیسے عاشق صادق, سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب کیا تو سیدہ ام ایمن بہت رونے لگی, یہاں تک کہ وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ نڈھال ہو جانا. تو حضرت شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو کہا کہ آپ غم نہ کریں. آپ نے فرمایا مجھے 2 غم ہیں, ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے رخصت ہو گئے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہوا. یہ جملہ اتنی رقت سے آپ نے کہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی بڑی ہچکی لے کر رونے لگے اور حضرت فاروق اعظم بھی رونے لگے. سید ام ایمن اسلام کی برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں اور اسلام میں ان برگزیدہ ماؤں اور خواتین کا کیا مرتبہ ہے کہ دیکھیں جمعے کے دن اللہ کے گھر میں ان نیک خواتین کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے. لہٰذا ہمارے نزدیک کوئی دن خاص وومن ڈے نہیں ہے, ہمارے دن ہر لمحہ عورت کا دن ہے. بیٹی سے شفقت ہے, بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے, ماں کے ہاتھ چومنا ہے, ماں کے پاؤں چومنا ہے, اپنی خالاؤں سے ہمدردی کرنا ہے, اپنی پھوپھیوں سے ہمدردی کرنا ہے. یہ مبارک وہ دن ہے کہ مغرب کے تاریک زدہ اور اندھیرے اور فرسودے بیکار ماحول سے مسلمانوں کو مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر جو آباد ہیں وہ تمہاری گھر میں جو خواتین ہیں ان کی وہ روشنی ہے جس سے تمہارے گھر روشن ہے, اور ان کے ساتھ مہربانی کرنا بحیثیت ماں کے تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. بیٹی کے ساتھ مہربانی کرنا اور وفاداری کرنا اور اس کا حق ادا کرنا یہ تمہارے لیے اللہ کی رضا اور کئی بڑی نفلی عبادتوں سے زیادہ ہے. اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے مقام اور جو اس کی عصمت ہے, جو اس کا سکنا ہے, جو اس کا کھانا پینا ہے, جو اس کا سکون ہے, صرف ظاہری نہیں اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو اطمینان دینا, بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں ترش مزاج ہوں اور تند خو ہوں, سخت بات کرتی ہوں, اور تمہارے ساتھ جھگڑا کرتی ہو تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مردوں کو، فرمایا اس پر تم صبر کرو، ایسا نہ ہو کہ جلد باز ہو کر تم طلاق کی طرف چلے جاؤ یا مارنے کی طرف چلے جاؤ. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر افسر بنایا ہے. تو افسر کا معنی یہ ہے کہ اس کا جگرا، اس کا ضمیر، اس کی برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اگر وہ جذباتی ہوگا تو سارا نظام منتشر ہوگا. اس لیے کہ جو باس ہوتا ہے وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہ معاملے کو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ معاملے کو نبھانے والا ہوتا ہے. تو قرآن نے قوام کہا ہے مرد کو کہ وہ باس ہے، وہ قوام ہے، کمانے کی ذمہ داری ساری مشقتیں اس کے اوپر ہیں. ہاں نیچے کے لوگ جو ہیں وہ نادان ہیں، اب ان کی نادانی کی طرف نہ جائے، اپنے مرتبے کی بردباری کو دیکھتے ہوئے وہ بردباری کے فیصلے کریں. تو سرکار کریم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تن خوبی ہوں اور سخت مزاج بھی ہوں تو سرکار نے فرمایا کہ کسی اور اقدام کی طرف پہل نہ کیا کرو، بلکہ اس پر صبر کر لو، تو اللہ رب العالمین اس کے بچوں کے ذریعے تمہیں دائمی خوشی عطا فرمائے. تو یہ اسلام کا وہ مبارک نظام ہے جس کے لیے یہ نہیں کہ کپڑے اتار کر درختوں پر چڑھا دیے جائیں اور ہماری حکومتیں ان کو سپورٹ کریں اور ہمارے لوگ بعد میں وضاحتیں کریں. نہیں نہیں یہ نعرہ نہیں لگا تھا آپ، ذرا ہمارا چینل، ہمارے میڈیا کا، نہیں نہیں یہ نعرہ نہیں لگا تھا. میں نے کہا آپ کو اتنا درد کیا ہو گیا، اگر فیک ویڈیو بن بھی گئی تھی تو آپ کو اتنا درد کیا بن گیا کہ آپ ان کی وضاحتوں پر اتر آئے ہیں. تو اگر آپ ان کی وضاحتوں پر اتر آئے ہیں تو آپ یہ مثبت چہرہ بھی بتائیے، اس طرح روڑوں پر اتر کر پڑھ لکھ کر ایک فحاشی کو عام کرنا، یہ نہ اسلام کی تہذیب ہے نہ یہ الحمدللہ پاکستان کا مزاج ہے. آج تو باپ بھی، میں باپ کو ختم کر رہا ہوں، آج تو سنجیدہ باپ بھی پریشان ہے. یعنی ہم علماء یہاں سے یہ کہتے ہیں بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو، شعور دو، لیکن یہ حرکتیں جو یہ اسلام آباد کے روڑوں پر انہوں نے کی ہیں، فساقاؤں نے، جن کو عورت کہنا عورت کی تقدس کی توہین ہے. تو آج باپ یہ پوچھتا ہے کہ اس لیے ہم بچی کو اسکول بھیجیں، اس لیے بچی کو یونیورسٹی بھیجیں، اس لیے بچی کو ہم اعلیٰ تعلیم دے کہ یہ تعلیم پھر یہ آگے فساد لائے گی. تو میڈیا کے جتنے ٹٹو ہیں جو ان کے ٹکڑوں پر چلتے ہیں، تو جہاں وہ علماء کو یہ سمجھا رہے ہیں نا پلے کارڈ میں یہ نہیں لکھا تھا، یہ ایڈیٹنگ ہو گئی ہے، فلانی ہو گئی، ڈمکانی ہو گئی ہے، تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے ساتھ میں کہ یہ سب سے بڑی سازش تہذیب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے اور تعلیم کے خلاف ہے. علماء تو مسجدیں، علماء تو اسکول نہیں بند کرتے، نہ اسکول جلاتے ہیں، علماء تو یونیورسٹیاں نہیں بند کرتے نہ جلاتے ہیں، لیکن یہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ان بدکاراؤں کی خود ایک سازش ہے کہ جو پاک باز ماحول کے اندر ایک نفرت اور تعلیم کو گویا کہ وہ تباہ و برباد کر رہی ہیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی صحابیات اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی. میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کا کام کاج کچھ بھی نہیں تھا، ان کی بیوی بزنس کرتی تھی، دستکاری کرتی تھی، اور وہ گھر میں وہ چیزیں بنا کر مارکیٹ میں فروخت کرتی، اور اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ اپنے بچے اور اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرتی. اسلام میں ان کا ذکر اعلیٰ درجے پر کیا گیا ہے. تو اسلام نے عورت کو تجارت سے منع نہیں کیا، پڑھنے سے منع نہیں کیا. میں کہتا ہوں میڈیا کے لوگ جو ان کی وضاحتوں پر اتر آئے ہیں تو انہیں شرم آنی چاہیے، اور ہمارے اداروں کو تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری اس تہذیب کو اور ہماری اس رسم کو بدلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور الزام سارا علماء کے سروں پر ڈالا جا رہا ہے، یہ بول رہے ہیں. اور میں بات کو اس بات پر بھی ختم کروں گا، مجھے بتائیے اندرون سندھ یا گاؤں دیہات کے اندر عورتوں کی شادی قرآن سے کرائی جا رہی ہے، یہ کوئی مفتی صاحب کرا رہے ہیں؟ یہ وہی کرا رہے ہیں جن کو دوسروں کے ووٹ چوری کر کے آپ جتاتے ہیں، دوسروں کے ووٹ چوری کرتے ہیں آپ. عمران خان کی اوقات ہی جیت جائے، دوسروں کے ووٹ چوری کرتے ہیں اور چوری کر کے آپ جتاتے ہیں، تو یہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو پکڑا جائے گا. جس کے ووٹ چوری کر کے آپ نے جن کو جتایا ہے نا، وہی وڈیرے عورتوں کو زندہ جلاتے ہیں، الا ماشاءاللہ، وہی لوگ قرآن سے عورت کی شادی کراتے ہیں، اور اس ممبر پر علماء کا یہ خادم اس کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عورت کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ بالغہ ہو تو اپنی مرضی کے ساتھ صحیح جگہ پر شادی کر سکتی ہے، لیکن افضل اور اولا اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو وہ اعتماد ملے، کیونکہ وہ جلد بازی میں غلط فیصلہ نہ کر جائے. تو اسلام تو اس کی مکمل آزادی دیتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کو ذبح کر دیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے نہ، بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ عورت کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیا جائے، اس کو قرآن سے شادی کرا دی جائے. تو تھوڑی سی شرم اور حیا کریں، ایک وقت قبر ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے. یہ سارے پروٹوکول اور چیزیں یہاں رہ جائیں گی،
حق کا فیصلہ قرآن کا ہوگا اور اللہ کے سامنے ہوگا. علماء کو بدنام کرتے ہو, دین کو بدنام کرتے ہو کہ علماء عورتوں کے خلاف ہیں, اللہ اکبر. آج بھی الحمدللہ تعالیٰ آپ دیکھیے مذہبی حلقے میں جتنا طلاق کا ریشو کم ہے اور مارا ماری کا ریشو کم ہے, آپ جا کر ڈیفینس میں دیکھیے, آپ جا کر ڈیفینس سے مراد یعنی جو اپنے آپ کو بہت بڑا سیکولر اور اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں کہ جناب ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں, ان کے گھروں میں دیکھیے. آج ہمارے مشائخ کے آستانے پر صرف آپ چلے جائیے, وہ خواتین آ کر تعویذ مانگ رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر فلاں کے ساتھ ہے, وہ فلاں کے ساتھ ہے, حالانکہ وہ خود بڑا ڈگری ہے ہولڈ ہے اور پاکستان کے کسی عہدے میں بہت بڑا آفیسر ہے فلانا ہے. تو اپنا نظام تمہارا برباد ہے, تو تمہارے گندے نظام کو ہم اپنے اسلام کے اور پاکستان کی ان گلیوں اور اپنے گھروں میں مانیں بولیے. تو لہذا اس بات کو اب آپ دیکھیں, خواتین کا ذکر ہوا, ہم سیدہ عائشہ پاک کا ذکر کرتے ہیں, حضرت زہرہ پاک کا یوم کرتے ہیں, الحمدللہ بیٹیوں کے حقوق پر گفتگو ہوتی ہے. تو آج کے اس جمعے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام میں ان برگزیدہ خواتین کا احترام اور اسلام میں عورتوں کا بہت بڑا احترام ہے. اور جو اسلام آباد کے اندر ہوا وہ اخلاق کے خلاف ہوا, وہ پاکستان کی تعلیم کے خلاف ہوا, پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہوا, پاکستان کے مزاج کے خلاف ہوا. جن لوگوں نے ان کی سپورٹ کی ہے ہم خدا کی بارگاہ میں ان کا گریبان پکڑیں گے. ایک غریب لوگ ہیں ہم, ہمارا ہاتھ کس تک پہنچ سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن ایک بڑے کو چھوٹے کے بارے میں کہنا پڑے گا, ہم جو روح پاکستان کے ساتھ ظلم کی گئی ہے ہم اللہ کے رسول کے ممبر کے قریب بیٹھ کر یہ کہتے ہیں ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ جو 1 کروڑ مہاجرین تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور جو لاکھوں افواج اور سویلن تھے جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے جان دی ہے, اس ملک کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو اور یہ معاملات کر رہے ہو, انشاءاللہ ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے اور ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی نرمی نہیں رہے گی. اگر تم تہذیب اور اخلاق اور انسانیت کے خلاف ایسے لوگوں کو پرموٹ کرو گے, رہے عورتوں کے حقوق تو یہ بازاریاں اگر یہ نہ بھی کرتی تب بھی ایک باپ کو الحمدللہ قرآن و سنت بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنا عبادت ہے. لہٰذا مذہبی طبقے کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر مزید بھلائیاں لائیں اور عورتوں کے جو حقوق ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر مزید بھلائیاں لائیں, اور اس کے اندر جو یہ کمزور طبقہ یعنی نفسیاتی اعتبار سے جذباتی طبقہ ہے, شریعت مطہرہ اور حضور کی سیرت نے جہاں تک جانے کا ہمیں درس دیا ہے وہاں تک جا کر ہم اس حقوق کی اور اپنے رشتہ داروں کے حلقے کے اندر ان حقوق کی زیادہ سے زیادہ پاسداری کرے تاکہ اس تہمت سے ہم بچیں, ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو ہم نے ان کو جواب نہیں دینا ہے, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ رب العالمین سیدہ ام ایمن کے صدقے ہر میری ماں کو سلامت رکھے, ہر میری بیٹی کو سلامت رکھے, ہر میری بہن کو سلامت رکھے. اللہ رب العالمین جل وعلا سیدہ ام ایمن کے صدقے اللہ رب العالمین ہر گھر کی خوشی عطا فرمائے, اور بچوں کے اور بچیوں کے نصیب کو اللہ رب العالمین اچھے اور پاکیزہ بنائے, اور ان کے سروں پر ان کے شوہر یا ان کے والدین جو موجود ہیں ان کا سایہ اللہ رب العالمین دراز فرمائے, اور سیدہ ام ایمن کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے. واخر دعوانا